أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، بے شک ہم نے تو نازل کیا یہ کتاب حق کے ساتھ. یہ کتاب کس حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل سچائی پہ مبنی. اس میں کبھی زندگی میں یہ خیال نہ آئے دل میں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کچھ اس کے اندر کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیا ہو کسی نے، یا کوئی بعد میں کوئی چینجنگ آ گئی ہو، یا کوئی اور اس طرح کی بات. یہ بالکل سچی کتاب ہے اور مقصد لے کر آئی ہے کوئی. یہ دوسرا معنی کیا ہے؟ حق کا، مقصد کے ساتھ آئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں اتار دیا کہ آپ بس گھروں میں قرآن خوانیاں کرتے رہیں، یا بس برکتیں لیتے رہیں، یا آپ بس اس کو دلہنوں کے سروں کے اوپر رکھ کے تو ان کو رخصت کرتے رہیں، یا مردوں کے لیے پڑھتے. نہیں، اس کے لیے نہیں آئی ہے. یہ ایک بڑا اس کا عظیم مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام آبس نہیں ہوتا، بیکار نہیں ہوتا، مقصد کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یہ بھی بہت بڑے مقصد کے ساتھ نازل فرمائی. کوئی وجہ ہے اس کو نازل کرنے کی، یعنی یہ بات ہے، کوئی وجہ ہے. یہ کوئی ناول نہیں ہے، کوئی آپ کو سٹوری بک نہیں ہے، سٹوری سنانے کے لیے آ گئی ہے. کیا مقصد ہے پھر اس کا؟ فاعبد اللہ مخلصا له الدین. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. لیکن کیسے؟ صرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے فاعبد اللہ، کہ بس عبادت کیجئے اللہ کی. یہ اس کتاب کا مقصد ہے. نہیں، آج جو ہم نئی چیز دیکھ رہے ہیں نا، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ رہا ہے مخلصا له الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. اب خالص کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ، اچھا آپ اپنی زبان میں دیکھیں، ہم کس چیز کو کہتے ہیں خالص ہے یہ چیز؟ جی، جو کسی بھی ملاوٹ سے پاک ہو، رائٹ؟ ایسے کہتے ہیں نا ہم، کہ جو کسی بھی امپیورٹیز سے پاک ہو، کسی دوسری چیزوں کی آمیزش سے پاک ہو، کوئی میل کچیل سے صاف ستھری ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خالص ہے. اللہ تعالی دین کے معاملے میں چاہتے ہیں کہ انسان خالص ہو جائے، خالص ہو کے اللہ کی عبادت کرے. یعنی اس دل کو ہر اس چیز کی آمیزش، آمیزش مطلب ہے کہ ملاوٹ سے خالی رکھنا جو اس کو میلا کر دے. یہ خلاص ہے، اپنی نیت میں بھی، اپنے قول میں بھی، اپنے عمل میں بھی اخلاص لے کر آؤ. یعنی اللہ کے سوا اوروں کی اطاعت، عبادت، یعنی یہ سب صرف اللہ کے لیے ہو جائے خالصتاً. اور اس میں یہاں پہ آیا مخلص اللہ الدین، اس کے لیے دین کو. دین کے تین معنی ہیں. ایک تو مالک یوم الدین ہم دیکھتے ہیں نا، تو دین کا معنی مطلب کیا ہوا؟ اعمال کی جزا کا دن، بدلے کا دن، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، تو بدلہ. نمبر ٹو، مجموعہ احکامات کو بھی کہتے ہیں، یعنی احکامات اللہ تعالیٰ کے جو حکموں کا مجموعہ کر لیں تو وہ بھی ہے. عبادت کے لیے بھی دین کا لفظ آتا ہے، اور یہاں پہ مطلب ہے عبادت، یعنی عبادت اللہ کی کرو، اور مخلص اللہ الدین، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. اس عبادت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اگر ملاوٹ ہوئی تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. انسان اپنے لیے نہیں ملاوٹ کو پسند کرتا. آپ کے شوہر کہتے ہیں بھائی مجھے آپ سے بھی محبت ہے، اور میں کہیں اور کسی اور سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں اس طرح کی محبت کو پسند کرتا. جس میں ملاوٹ ہے. انسان اپنے لیے نہیں ملاوٹ کو پسند کرتے, خالص ہو بس. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس میں کئی ملاوٹیں شامل کر دیتا ہے. وہ ملاوٹیں کون سی ہیں؟ شرک ہو گیا, ریاکاری ہو گئی, یہ ملاوٹیں ہیں جو عبادت کو خراب کر دیتی, خالص نہیں رہنے دیتی. ان ملاوٹوں سے پاک عبادت چاہیے اللہ تعالیٰ کو, وہ ایکسیپٹیبل ہوگی اللہ کو. جس نے اپنی عبادت میں ملاوٹ کر دی, قیامت کے دن ایسی عبادت ریجیکٹ کر دی جائے گی. تو یہ کتاب یہ ہمیں بتانے کے لیے آئی ہے کہ دیکھو عبادت اللہ کی صرف خالص ہو کے کرنا, کسی اور کو عبادت میں شامل نہ کرنا. اور عبادت کیا چیز ہوتی ہے, عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے, عبادت کا معنی بھی ہم سمجھ لیں تاکہ دیکھیں ایک دفعہ ہی اس کو نا یاد کر لیں. اب بار 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 وہی ہم چیزیں کرتے رہتے ہیں, پہلے لیسن سے لے کے اب ہمارا اینڈ قرآن پاک کا آنے والا ہے. اب اگر ہمیں ابھی تک عبادت کا معنی نہیں نہ آیا تو پھر کچھ نہیں سمجھ آیا ہمیں. عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ نے اس کے جو ڈیفینیشن بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ عبادت دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے, دو چیزوں سے. ٹھیک ہے, ان دو چیزوں کو بس آپ نے یاد رکھنا ہے. اطاعت کلی, کلی یعنی ٹوٹل اطاعت کرنا, یعنی اطاعت مطلب سمجھتے ہیں نا کہ اوبیڈینس اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل بچھ جانا. نمبر ٹو اس کے ساتھ کیا چیز ہے؟ حد درجے محبت. یہ دو چیزیں. دیکھیں اطاعت تو انسان ویسے بھی کسی کی کر لیتا ہے, مثلا کسی کا خوف ہوتا ہے تو بڑی اطاعت ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی پولیس کا ہے, کوئی کسی کا, کسی اور کا ایسا خوف ہے, ڈنڈا ہے ان کا, تو انسان اطاعت کر لیتا ہے. لیکن وہ اطاعت محبت کے ساتھ نہیں ہوتی, وہ تو بس زور زبردستی یہ ایک اطاعت ہوتی ہے کہ اب کیا کریں, پھر رہنا ہے جب یہاں پہ تو پھر اس طرح سے ان کی اطاعت کرنی پڑے گی بھائی. یا کوئی کسی کو جگہ پہ جاب کرتا ہے تو اس کی پوری پوری اطاعت شروع کر دیتا ہے کہ بھی نہیں اگر کروں گا تو یہ ہم نکال دے گا. لیکن جب حد درجے محبت کے ساتھ اطاعت کی جاتی ہے, بچھ جایا جاتا ہے, تو یہ ہے عبادت. اب اس عبادت کو ڈسپلے کرنے کے طریقے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, ہم زکات دیتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ہم اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں, ہم اس کی حمد کے ترانے بیان کرتے ہیں, ہم اس کے سامنے کبھی سجدے کرتے ہیں, کبھی رکوع کرتے ہیں, کبھی اس کو, یعنی جب محبت اتنی زیادہ ہے, اس کی اطاعت ہو رہی ہے, تو اب اس کو کچھ انسان کچھ ایکشن کے ساتھ شو بھی تو کرتا ہے نا, تو یہ پھر عبادت کی یعنی ایک سمجھ لیں اس کے ڈسپلیز ہے. اب یہ جب ہمیں بات سمجھ آ گئی تو اب یہ سمجھنا کہ خالص کر لینا اپنی عبادت کو, یعنی انسان اپنی عبادت کے اندر کسی کو بھی شامل نہ کرے, تب وہ خالص ہوگی. اور عبادت میں انسان کس کس کو شامل کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم بتوں کو نہیں شامل کرتے. ہم کوئی لوگ ہیں بتوں کو شامل کرتے ہیں, کوئی لوگ کسی اور کو ایسی عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کو شامل کر لیتے, لیکن مسلمانوں میں بھی اس یہاں پر آ کر ایک بہت بڑی کمی ہو جاتی ہے کہ جس وقت وہ اپنی عبادت کے اندر شریک کر لیتے ہیں کچھ ایسوں کو کہ یہ بھی ہمیں کچھ دے سکتے ہیں, یہاں سے بھی ہمارا کچھ کام بن سکتا ہے, یہ بھی ہماری زندگی سنوار سکتے ہیں, ہمیں اولاد دے سکتے ہیں, ہمیں صحت دے سکتے ہیں, ہمیں یہ فلاں کر سکتے ہیں, یہ شراکت ہے, کہ یہ خالص نہیں رہا دین. یہ کتاب سکھانے کے لیے آئی ہے کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرنا خالص ہو کے پیورلی, کوئی پارٹنرشپ نہ ہو, کوئی شراکت نہ ہو, اللہ نے نہیں برداشت کرنی یہ. اچھا پھر اسی طرح نمبر ٹو چیز, چلو یہ ہم نے کہا یہ بھی نہیں ہم کرتے, لیکن آج کی جو ایک اور ملاوٹ ہو رہی ہے, شراکت ہو رہی ہے, وہ ہے اپنے نفس کو شریک کر لینا
اللہ کی عبادت میں کہ ہاں اللہ کی تو عبادت کرتی ہوں، اس کے تو سجدے کرتی ہوں، اس کے نام کی تو تسبیحات پڑھتی ہوں، مگر میرا کچھ حق اپنا بھی تو ہے، میری زندگی میری جان، میں کیا اپنا کوئی حق نہیں رکھتی، میری مرضی بھی تو کچھ چلنی چاہیے۔ تو بس ٹھیک ہے 70% تو اللہ کی، 30% میری، 30% میری چلے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے عبادت کے اندر ملاوٹ، یہ ہے اپنی نفس کی عبادت۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہی فرمایا ہے کہ جو جس کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے ایک ہے ہوائے نفس، یعنی انسان اپنے نفس کی عبادت شروع کر دیتا ہے، اپنی خواہشات نفس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے کہ میری بھی تو چلے، میں خود بھی تو کچھ چاہتی ہوں نا، اور میرا یہ دل چاہتا ہے اور میرا وہ دل چاہتا ہے، اور میری مرضی یہ ہے اور میری مرضی وہ ہے، میں نے اپنی مرضی بھی تو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت یہ ہے کہ پھر انسان اپنی مرضی کو بھی توڑ دے کے نہیں، جہاں اللہ کا حکم آ گیا میری مرضی کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس وہ ہے۔ یہ ہوتا ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خالص کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا نا عبادت ہوتی کیا ہے، اطاعت۔ جب آپ نے اپنے نفس کی اطاعت شروع کر دی اور اپنے نفس کو ہی پوچھنا شروع کر دیا آدھا ٹائم، اللہ کی ٹھیک ہے اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی پوجا، تو پھر تو دیکھیں پھر خالص تو نہ رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بڑے خالص ہیں، لیکن جب آپ اپنے نفس کو ساتھ ملا لیں گے تو آپ نے اللہ کا شریک اپنا نفس کر دیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ بہت بڑا ایک فتنہ کہہ سکتے ہیں، یا شیطان کا ہمیں ایسا دھوکہ ہے کہ نہیں نہیں تمہاری اپنی بھی تو چلنی چاہیے نا، تم خود بھی تو کچھ ہو نا۔ اچھا اب یہ ایک ہو گئی، تیسرا ایک اور چیز ہے جو تیسری کہہ لیں یا ایک شراکت ہو گئی، اور دوسری ایک اور چیز چلو کہہ سکتے ہیں، دوسری ایک اور چیز ہے جو کہ اس پیور عبادت کو امپیور کر دیتی ہے، یعنی ملاوٹ ہے، اور وہ کیا؟ ریاکاری۔ ریاکاری عبادت میں، یعنی انسان اپنی عبادت کے اندر یہ بھی نیت رکھ لے کہ مجھے فلاں بندہ کوئی انعام دے، یا فلاں سے مجھے عزت مل جائے، یا میری شہرت ہو جائے، یا لوگ میری تعریفیں کریں، یا لوگ مجھے اچھا سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں، یہ چیز بھی شرک ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ایک جگہ پر، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کوئی اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز اور اچھی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس چیز کو بھی قیامت کے دن دیکھیں کیا ہوگا۔ ترمذی میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا، جس دن کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ایک منادی یہ ندا دے گا، جس نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا اور اس میں کسی کو شریک کیا، وہ اس کے ثواب کو اللہ کے غیر سے جا کے مانگے، کیونکہ اللہ تمام شرکا کے شرک سے مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اس بات سے، اس کو نہیں ضرورت، جاؤ جا کے پھر اسی سے مانگو جس کے لیے تم نے کیا۔ یعنی اگر ہم نے 99% اللہ کے لیے کیا اور 1% اونلی ہمارے دل کے اندر یہ بھی بات ہے کہ چلو وہ بھی چلو راضی ہو جائیں، وہ بھی خوش ہو جائیں، وہ بھی مجھے کچھ سمجھ لیں، کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کہ وہاں پہ اتنا بھی شراکت اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اسی کو میں نے دے دیا، تم اسی سے جا کے لو۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے دیکھیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کی سزا کو دکھائے گا, اور جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو سنائے گا, سنا سنا کے لوگوں کو اس کو دی جائے گی, اور جو دکھا کے کرتا ہے دکھا دکھا کے لوگوں کو تو اس کو سزا دی جائے گی. تو نے ان کے لیے کیا تھا, تو یہ آیت ہمیں بہت بڑا یہ لیسن دیتی ہے کہ اپنی نیکی کو چھپایا جائے, اپنی نیکی کو ایسے چھپایا جائے جیسے ہم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں نا, کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میری یہ برائی, ہمیں کتنی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہائے کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میری یہ برائی ہے, اس طرح سے انسان اپنی نیکی کو چھپانے لگے, یہ نیکی کا کسی کو نہ پتہ چل جائے, نیکیوں کو ظاہر کر, ہاں اللہ تعالیٰ خود ہی ظاہر کر دے وہ ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نہیں کوئی آ کے اپنی بتائیں کہ میں نے دیکھو یہ کام کیے تھے, میں نے ایسے کیا تھا, کوئی آپ کو ایسے روایتیں ملتی ہیں؟ اللہ نے ان کے کام ایکسپوز کر دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے جا کے خدمت کر رہے ہیں, اس کے گھر کا کام کاج کر رہے ہیں, انہوں نے نہیں بتایا کہ میں ایسا کرتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکی کو دنیا کو بتا دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ خود دکھا دیتا ہے تو پھر وہ اللہ پر ہے, لیکن انسان خود نہ کوشش کرے. دیکھیں اگر انسان نیکیوں کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ اس کو رہنے دیتا ہے, اس کو آخرت کے لیے سمجھ لیں وہ ضائع ہو گئی, وہ وہاں پہ اس کا کچھ نہیں ملے گا. شیخ محمد الامین شوقیتی جو تھے بہت بڑے مفتی تھے, مفسر قرآن تھے اور فقیہ بھی بہت بڑے تھے, تو ان کے حلقہ درس میں بڑے بڑے علماء جو پچھلی سینچری کے عبداللہ بن باز جو مفتی اعظم سعودی عرب کے تھے وہ بھی ایون ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے تھے, تو انہوں نے 14 سال کی عمر میں ایک نظم لکھی تھی عربوں کی, جو نسل در نسل جو ان کے نام اور ان کی جو ساری تھی نا ان کے ٹرائبس کے اور یہ سب وہ لکھی تھی, اور ان کی شاعری بھی بڑی زبردست تھی, تو 10,000 words پر یہ مبنی تھی جو ان کی نظم تھی, 14 سال کی عمر میں لکھی تھی. پھر انہوں نے اس کو جلا دیا, تو علماء نے بہت اس کا غم کیا کہ آپ نے کیوں جلا دی, یہ پوری جینیالوجی تھی تو آپ نے کیوں جلا دی, اتنی زبردست نظم تھی. کہنے لگے 14 سال کی عمر میں میرے اندر وہ اخلاص نہیں تھا, میں نے صرف مقابلے میں لکھی تھی دوسروں کے, اور میں اس دنیا میں کوئی عمل ایسا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا جس میں اخلاص نہ ہو. اتنی ان کو فکر تھی اپنے اخلاص کی, یعنی حالانکہ یہ کوئی وہ ایسے ہی کوئی چیز نہیں تھی, یعنی وہ بھی ایک بڑا ٹریجر تھی کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے, بڑے اچھے کام تھا یہ, لیکن ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس میں اخلاص کی کمی. اور بعض محدثین ایسے ہوتے تھے کہ اگر حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں روک دیتے تھے, پوچھا جاتا تھا کیوں آپ نے روک دیا, جاتے تھے اپنے گھر پہ واپس آتے تھے پھر آ کے پڑھاتے تھے, تو ان سے پوچھا جاتا آپ کیوں روک آپ نے دیا بیچ میں پوری کلاس کو روک دیا, تو فرماتے تھے میں نے اپنے دل کو اتنے مجمع کے لیے تیار نہیں کیا جتنا مجمع آ گیا, میں نے تو صرف تھوڑے سے لوگوں کے لیے تیار کیا تھا, جب زیادہ لوگ آ گئے تو میں گھر گیا, میں نے اپنے دل کو تیار کیا, پھر میں واپس آیا ہوں اور پھر پڑھا رہا ہوں. سفیان سوری فرماتے ہیں 30 سال تک میں اپنے اخلاص کو سنوارنے میں لگا رہا, لڑتا رہا اپنے آپ سے, اتنی یہ مشکل چیز ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی یہ بات بتاؤں, جب سے میں اس فیلڈ میں آئی ہوں بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑا, بہت لوگوں سے ظاہر ہے دیکھا کلوزلی, لوگوں کو دین کے کام کرنے والے لوگوں کو بھی بہت کلوزلی دیکھا, سب سے زیادہ جو بڑی کمی محسوس ہوئی وہ اخلاص کی کمی تھی, اخلاص بہت ہی کم لوگوں میں ہے.
اخلاص جب ہوتا ہے نا تو انسان اپنے لیے نہیں کرتا، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، پیورلی اللہ کے لیے. اور جب پیورلی اللہ کے لیے کیا جائے تو پھر اس کو یہ نہیں تکلیف ہوتی کہ ہائے ہائے فلاں بھی کیوں کرنا شروع ہو گیا، اور یہ میرا کمپیٹیٹر آ گیا، یہ میرے مقابلے میں آ گئی ہیں درس کے لیے، یہ میرے مقابلے میں ان کا انسٹیٹیوٹ آ گیا، یہ بھی ایک کام انہوں نے شروع کر دیا. وہ اس کی پھر لیگ پولنگ نہیں کرتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا نام آگے بڑھے، اس کو خوشی ہوتی ہے. وہ مٹانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا بند کر کے بھائی آپ بس آپ نہ کچھ کریں، بس ہمیں ہی کرنے دیں. وہ لڑائیاں اس بات پہ نہیں کرتا کہ ہائے یہ ہمارے مقابلے میں ہے. جیسے کوئی بزنس مین کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا کمپیٹیٹر ہے، وہ اس طرح سے نہیں کرتا. کیونکہ اگر ایم یہ ہے کہ اللہ کا نام بلند ہونا ہے تو پھر اپنی دکانیں چمکانے کی کیا بات ہے؟ ادھر سے ادھر نہ جائیں، ادھر میرے پاس آئیں اور ادھر نہ جائیں، اور دوسرے کو بھلا بھلا کہنا اور لیٹ ڈاؤن کرنا تاکہ لوگ کہیں اس کے پاس نہ چلے جائیں. میرے پاس ہلکا احباب ہو، میرے پاس لوگ جمع رہیں اور بس میں ہی میں ہوں، تو پھر تو میں رہ گئی نا، پھر کہاں گیا اخلاص؟ اخلاص اتنی مشکل چیز ہے، اتنی مشکل چیز ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ انسان ایک دفعہ جب شروع کرنے لگا کام اس وقت اس نے سکتا ہے اخلاص سے ہی شروع کیا ہو، ایسے نہیں ہوتا کہ بس وہ کافی ہو جائے. اخلاص پہ دیکھیں سفیان سوری تابعی ہیں، تابعی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ 30 سال مجھے لگ گئے اپنے نفس کو سے لڑتے لڑتے، اس کو ٹیم کرنے میں 30 سال لگ گئے مجھے. نہیں، بار بار انسان اپنے آپ کو چیک کرے، بار بار اخلاص لے کر آئے، میں کس لیے کر رہی ہوں، میں کیوں کر رہی ہوں. آپ نے پہلے بھی پڑھا نا کہ جو خالص لوگ ہیں وہ اللہ کو چاہیے، باقی لوگ ایسے ہی ہیں، ان کا تو کوئی عبادت اور اس کا تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا، سب غارت چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ کو خالص عمل چاہیے، خالص عبادت چاہے تھوڑی ہو، وہ اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے، بجائے ملاوٹ والی چیزوں کے ڈھیر لے گئے نا وہاں پہ تو سب گاربیج چلی جائیں گے، گاربیج ہو جائیں گے. دیکھیں ابن تیمیہ فرماتے ہیں نا کہ کسی چیز کی بھی عظمت اس میں ہے جس کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر تم اپنی نیکیوں کو دنیا میں چھوڑ دو گے، دنیا کے ساتھ جوڑ دو گے، تو تمہاری ساری نیکی صرف اس وقت تک رہے گی جب تک یہ دنیا رہے گی. اور اگر تم اپنی نیکی کو اللہ سے جوڑ دو گے، جس کو موت نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، تو تمہاری نیکی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. سمجھ آئی بات؟ کسی چیز کو اگر یہ دنیا کی چیزوں کے لیے ہم نے ان کے ساتھ جوڑ دیا اپنی کسی عمل کو، تو کیا ہوگا؟ بس دنیا ختم، تو وہ ختم، آخرت میں پھر کچھ نہیں. پھر وہاں پہ وہی والی بات ہے کہ جو ریاکاری سے کی گئی نیکیاں بھی ہوں گی وہ بھی کہیں ملیں گی نہیں، ان کا کوئی اجر ہی نہیں ہوگا، اور انسان ڈھونڈتا پھرے گا ان کو. جیسے ہم نے وہ طویل حدیث دیکھی ہوئی ہے، اگر وقت ہو تو پھر میں سنا دیتی ہوں وہ حدیث، کہ سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ جب لوگ ابو ہریرہ کے پاس سے چھٹ گئے تو اہل شام میں سے ناطل نامی ایک شخص نے کہا، اے شیخ آپ مجھے وہ حدیث سنائیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، ابو ہریرہ جو ہیں صحابی رسول، یہ یعنی صحابہ کا یہ کام تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں نکل گئے تھے، وہاں پہ جا کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. تو جب کسی جگہ پہ آتے تھے تو جیسے آج ہمارے شہروں میں کوئی سنگر آ جائے، کوئی ایکٹر آ جائے تو سارے شہر میں دھوم مچ جاتی ہے، سارا شہر ٹکٹیں لے کے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے نا ان کو دیکھنے کے لیے، تو اس زمانے میں صحابہ کو دیکھنے کے لیے ایسے لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ ہم ان آنکھوں کو دیکھیں جن آنکھوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا. تو ابو ہریرہ جب ایک جگہ پہ گئے تو یہ ایک آدمی تھا، اس نے جب لوگ چلے گئے نا تو اس نے ایک بات پوچھی جو کہ ڈفرینٹ سی بات تھی، کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہو. تو ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی. جب وہ نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا, کیا کام لیا ان سے. وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. اللہ اکبر, حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, بلکہ تو نے اس لیے قتال کیا تھا تاکہ تو بہادر کہلائے, سو تجھے بہادر کہہ دیا گیا اور اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا, حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے نا, جب آدمی نے پوچھا کہ آپ مجھے بات بتائیں, یہاں پہ نہیں ہے جو میں آپ کو روایت اس جگہ سے سنا رہی ہوں, کیونکہ روایات کئی مختصر کر کے بیان ہوتی ہیں, کہ ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان فرما رہے تھے نا تو اس سے پہلے بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے, جب ہوش آیا مطلب کافی دیر بے ہوش رہے, جب ہوش آیا تو پھر حدیث شروع کرنے لگے اور فرمایا ہاں میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اور پھر بے ہوش ہو گئے. پھر ان کو تھوڑی دیر انہوں نے مطلب سنبھالا, ٹھیک کیا, ہوش میں آئے, وہ پھر بیان فرمانے لگے ہاں میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے, اور پھر بیان کرنے لگے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن, اور پھر بے ہوش ہو گئے. پھر افاقہ ہوا, پھر جا کے کہیں بیان کر سکیں یہ حدیث, ایسے نہیں وہ انہوں نے بیان کر دی. پھر آگے فرمایا ایک آدمی ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن پڑھا, اس کو بلایا جائے گا اور اس کو نعمتیں دکھائی جائیں گی. جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا. وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا, میں نے علم لوگوں کو سکھایا, میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تو عالم کہلائے, تو عالمہ کہلائے, ہاں, اور تو نے قرآن پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہلائیں, تو ٹھیک ہے تجھے وہاں پہ کہہ دیا گیا, پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا, حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا جس پر اللہ نے بڑی وسعت کی, اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا, اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا, وہ نعمتیں دکھائی جائیں گے, اور جب وہ نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے نعمتوں سے کیا کام لیا. وہ کہے گا میں نے ہر اس راستے میں خرچ کیا جس راستے میں مال خرچ کرنا تجھے پسند تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا تو جھوٹ بولتا, تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے, تو تو لوگوں نے کہہ دیا سخی, بھائی واہ بہت دیتا ہے جی اللہ کے راستے میں, یہ تو اتنا دیتے ہیں, یہ تو یا انہوں نے لنگر کھولے, یہ تو ایسے کرتے. پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا, پھر اللہ اکبر حکم دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی, یہ نہیں کہ کوئی گناہگار تھے, یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا میں بہت اپریشیٹ کیا گیا, وہ بھائی واہ کتنا بڑا عالم ہے, وہ بھائی واہ کتنا بڑا سخی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو کوئی چور تھے, ڈاکو تھے, زانی تھے, قاتل تھے, یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ ہیں جن کی نیکیوں کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا رہا, لیکن ان کا اینڈ دیکھیں کیا ہے, جہنم. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں تم سے شرک خفی کے لیے تمہارے لیے ڈرتا ہوں, میں یہ نہیں ڈرتا, میں یہ نہیں کہتا کہ تو سورج چاند یا بتوں کی تم لوگ پرستش کرو گے, لیکن غیر اللہ کے لیے لوگ عمل کریں گے اور ریاکاری کریں گے. وہ کہا کہتے ہیں یہاں تک کہ جب امام رکوع میں ہو اور وہ کسی کے آنے کی آہٹ سنے کہ وہ آ رہا ہے, ہاں, تو اپنی جو نماز ہے اس کو لمبی نہ کر دے کہ میں جو ہوں نا اپنی نماز, کہ وہ دیکھے اور پھر وہ سوچے کہ اچھا کتنی لمبی لمبی نمازیں یہ پڑھا رہے ہیں, کتنی زبردست بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب الحزن, جو اس جب الحزن سے پناہ مانگا کرو. جب الحزن کیا ہے؟ یعنی لوگوں نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی ہر روز پناہ مانگتی ہے، 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا وہ قاری جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے، لوگوں کو خوبصورت قرآن پڑھ پڑھ کے دکھاتے تھے، لوگ کہے ہاں کتنی خوبصورت آواز ہے جی، تو قرآن پڑھ کے دکھاتے تھے، کوئی گانے نہیں سنا رہے لوگوں کو، قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، لیکن دل میں یہ ہے کہ وہ لوگ بس سوچیں کہ میں کتنا خوبصورت پڑھتی ہوں، واہ میں کتنا اچھا ہے میرا یہ قرآن پڑھنا۔ ترمذی ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نیکیوں کے کام ہیں، لیکن اس دن ان نیکیوں کے کاموں کا کیا حال ہوگا؟ وجہ صرف کیا ہے کہ نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیت کا اخلاص کس قدر ضروری ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ ہماری یہ چیزیں نا کوئی دیکھ نہیں سکتا، ورنہ تو ہم ان کو بھی شاید سنوار لیتے، ہمارے عمل کو تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ جو اب ہم کیا چاہ رہے ہیں اس پہ، ہم کیا اس پہ کوئی عزت چاہ رہے ہیں، اجرت چاہ رہے ہیں، شہرت چاہ رہے ہیں، ناموری چاہ رہے ہیں، نیکی کے نام کمانا اپنا چاہ رہے ہیں یا یہ چاہ رہے ہیں، وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ اس جگہ پہ جس جگہ پہ نیت ہوتی ہے وہاں پہ صرف اور صرف نظر اللہ کی ہوتی ہے، اور کوئی بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا میرے دل کے اندر کیا ہے۔ اب اس وقت انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں جیسے میں ریاکاری کر کے اور اس طرح کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور نیت میری کچھ اور ہے اور میں دکھا کچھ اور رہا ہوں، شاید اسی طرح میں اللہ کو بھی دھوکہ دے دوں گا، اور اللہ نے بھی ایسے ہی تعریفیں کر کے قبول کر لینا جیسے یہ لوگ دھوکہ کھا کے اور تعریفیں کر کے اور قبول کر رہے ہیں، لوگ بھی ایسے ہی میری باتوں کو مان جائیں گے، جیسے لوگ مان رہے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی مان جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں موتا امام مالک، آپ کو پتا ہوا حدیث کی کتاب ہے نا، تو جب امام مالک نے وہ کتاب لکھی تھی تو اس وقت کوئی 18 کے قریب اور علماء تھے جنہوں نے بھی موتا لکھنی شروع کر دی، یعنی حدیث کی کتابیں لکھنی شروع کر دی نا۔ موتا کہتے ہیں جو بہت بہت روندی جائے، یعنی بہت عرصہ لگا تھا امام مالک کو لکھتے ہوئے، تو ان کے شاگردوں نے کہا آپ نے کیوں لکھنی شروع کر دی، اور اتنے لوگ بھی لکھ رہے ہیں، کیا فائدہ آپ کے مطلب لکھنے کا کہ اتنے لوگ لکھنے لگے؟ تو امام مالک نے سوچ فرمایا تھا جو اللہ کے لیے وہ باقی رہ جائے گا، جو اللہ کے لیے ہے وہ بس باقی رہ جائے گا۔ اور واقعی موتا امام مالک کو آج ساری دنیا جانتی ہے، اور باقی جنہوں نے لکھی وہ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتابیں کہاں ہیں۔ اب یہ حدیث لکھنے کی بات ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، وہ حدیث ہی لکھ رہے تھے، دوسرے بھی کوئی کچھ اور نہیں لکھ رہے تھے، لیکن وہ کام ختم ہو گئے، اڑ گئے۔ جو اللہ کی خاطر تھا نا واقعی وہی صرف باقی بچا۔ اللہ اکبر۔ سی آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، یہ ہمارے ایڈمنز کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا لیکچر تھا آپ نے کہیں دیا تھا، وہ لاسٹ ہو گیا، اس طرح ہو گیا، پتہ نہیں کیا ویب سائٹ پہ ہوا وہ، یا کہیں مل ہی نہیں رہا، غائب ہو گیا، کیسے ہو گیا وہ، کوئی خرابی ہوئی، کوئی کچھ ہوا۔ تو اس وقت سب سے پہلے نا مجھے یہی احساس ہوتا ہے باپ کا کہ ان کے اوپر نہیں غصہ آتا کہ کیوں لاسٹ ہو گیا وہ، کو بڑی محنت لگتی ہے کہ ایک لیکچر جانے اس وقت کرنا، کس طرح سے آپ نے کیا، آپ وہ یاد تھوڑی رہتی ہیں باتیں۔ مجھے اس وقت یہی بات کا خیال آتا ہے کہ ضرور اس میں میری طرف سے کوئی کمی ہوگی، کیونکہ جو اللہ کی خاطر ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، باقی نے باقی نہیں رہنا، تو میری نیت میں ہی کوئی مسئلہ آیا ہوگا، مجھے ہی کوئی ایسا خیال آ گیا ہوگا۔ مجھے مطلب اس وقت یہ ہوتا ہے، یہ پریشانی ہو جاتی کہ اس کا دکھ نہیں ہوتا کہ یہ وہ چلا گیا، اس چیز کا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اندر کیا کوئی ریاکاری ہو گئی، کیا ہو گیا، کیونکہ وہ کیوں ضائع ہو گیا، اگر وہ خالص ہوتا تو ضرور باقی رہتا۔ تو جو خالص ہوگا نا وہ باقی رہے گا۔ ہمارے لیے سب کے لیے یہ آیات آئی اوپننگ ہیں کہ ہم نے اپنی عبادت کو خالص کرنا ہے، اس کے لیے ورک کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اور بار بار اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، جگانا ہے۔ شیطان کہتا ہے کر لو نیکی، نیکی کرنے سے نہیں روکتا، جب اس کو پتا ہے نا اس نے کرنی ہی ہے، اس کی اس طرف انکلینیشن ہے، اس کو پسند ہے نیکی کرنا، کہتا کر لو، کرا کے ایسی نیت میں فطور ڈالتا ہے، وہ نیکی ضائع کرا کے رکھ دیتا ہے۔
انسان خوش ہوتا جا رہا ہے، نیکیاں میری بہت بڑھ گئی ہیں، اتنا تو میں کر رہی ہوں، اب کچھ ہو ہی جائے گا آخرت میں میرا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پتہ نہیں میری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جانی ہے، اتنی تو میں نے کی ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو پھر ہمیں سب سے زیادہ نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اپنے آپ پہ۔ اگر ہمیں ہم اپنے آپ پہ نظر رکھنے لگے نا، یقین کرنے آئے ہمیں فرصت ہی نہیں ملے گی دوسرے کو دیکھنے کی، یہی ہم اپنا ہی جائزہ لیتے رہیں، اپنا حساب لیتے رہیں، کہیں میری نیت تو نہیں خراب ہو گئی، کہیں میرے ساتھ ایسا تو نہیں، میرے دل میں ایسا تو نہیں خیال آ گیا، کہیں میری ریاکاری تو نہیں ہو گئی، اپنے آپ کو آل دا ٹائم چیک کرتے رہیں۔ میں لوگوں کے سامنے یہ بول رہی تھی، کہیں وہ مطلب میرا ریاکاری کا تو نہیں تھا کہ لوگ مجھے چاہیں کہ واہ 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 کتنے ان کو علم ہے، نالج دیکھو ان کا کتنا ہے، دیکھو نیک کتنی ہے، یہ کتنی زبردست باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں جو فیلئرز ہیں، یہ ہیں جو انسان کو ڈبو دینے والی چیزیں ہیں۔ اس میں وہی والی بات ہے کہ جب سورہ واقعہ میں پڑھتے نا حافظۃ الرافعہ، تو یہی بات کا خیال آتا ہے کہ اس دن کئی نیچے والے ہوں گے وہ اونچے ہو جائیں گے، کئی اونچے اونچے نیچے ہو جائیں گے، یعنی کہیں وہ خواب کو پتہ بھی نہیں ہوا وہ کیا کیا چھپ کے عمل کرتے تھے، وہ کہاں پہنچ جائیں گے، اور کئی بڑے بڑے ناموں والے ڈوب جائیں گے۔ کئی لوگوں کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ مجھے کسی کے بارے میں اتنا پتہ ہے کہ اس جو بھی وہ ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا، لیکن اس کی ہر وقت کی یہ کوشش ہے کہ میرا عمل چھپا رہے۔ میں سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن اس بندے کا کیا ہوگا کہ جہاں پہ جا کے وہاں پتا چلے گا کہ اس کی یہ چیزیں ہیں، یہ ہیں اس کی نیکیاں، اتنا اس کو ہر وقت یہ کہ لوگوں کو پتا نہ چل جائے، اور بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں غلط سوچنے لگتے ہیں، یہ کہاں نیک ہے، کیونکہ یہ تو ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی قرآن کی کلاسوں میں ہے، یہ کوئی فلانے میں ہے، یہ قرآن، دوسروں کا تو پتا چل جاتا ہے اس کا کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی چھپی نیکیاں اللہ ہی جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے، یا اس کے کوئی قریبی بہت کوئی جانتا ہوگا۔ اس کے اوپر تو پوری کلاس بھی کر لیں تو ہم بیٹھے رہیں گے آج۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ایک جو واقعی خالص ہوتا ہے نا، وہ دوسرا بھی مسلمان ہے اور یہ بھی ہے، اس کو ڈفرینٹ کیا چیز بناتی ہے، کیا چیز ڈفرینٹ بناتی ہے کہ اس کا عمل، اس کی ہر بات، اس کی ہر نیکی، بس وہ ہر وقت کوشش میں رہتا ہے کہ سیکرٹ رہے۔ بس کچھ چیزیں ظاہر ہے نہیں چھپائی جا سکتی، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز چھپا کے کی جائے۔ اب مثلاً ہے کہ تعلیم کا کام ہے، نہ آپ چھپ کے کر سکتے ہیں، نہ بتانے والا چھپا کے کر سکتا ہے، تو پھر اس کے اندر کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی سب سے زیادہ خطرے میں ہے، وہ چیزیں جو کہ آپ چھپا نہیں سکتے، جو آپ چھپا سکتے ہیں وہ پھر بھی چلو، جب تک ہم بولیں گے نہیں کسی کو تھوڑی پتا چلے، لیکن جو چھپا نہیں سکتے نا، وہ تو ظاہر ہونی ہی ہونی ہے، پھر ان کے لیے سب سے زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بعض دفعہ بڑی توجہ رکھتے ہیں نا، بس حجاب ہو جائے، نماز ہو جائے، روزہ ہو جائے، نفلی روزہ ہو جائے، یا تہجد ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ پتہ چلا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اب اندر کو اپنے فکس کرنا ہے، جو اپنے مخفی معاملات ہیں نا، ان کی اصلاح کرنی ہے، یعنی یہ جو اپنی نیتیں، اندر کی چیزیں ہیں، ان کو فکس کرنا ہے اب ہم نے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔